بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جس پیاری اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں: والایمان بالمیزان یوم القیامة، اور ہمارا ایمان ہے ترازو پر قیامت کے دن، میزان پر، ترازو پر قیامت کے دن. کما جاء، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، یوزن العبد یوم القیامة فلا یزن جناح بعوضة، کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا. وتوزن اعمال العباد كما جاء في الاثر، اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا، جیسا کہ اثر میں آیا ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے. والایمان به، اور اس پر ایمان، والتصدیق به، اور اس کی تصدیق کرنا. دیکھیں امام صاحب بار بار ایمان تصدیق کی بات کرتے ہیں، یعنی دو مرتبہ یہ لفظ اس لیے بیان کر رہے ہیں تأکید کے ساتھ، کیونکہ عقیدے کے مسائل ہیں، اصول ہیں، تو تأکید کے ساتھ بار بار اس لفظ امام صاحب بیان فرماتے ہیں. والاعراض عمن رد ذلك، اور جس نے انکار کیا، رد کیا ان باتوں کا، یعنی ترازو کا، یا ترازو کی حقیقت کا، کہ ترازو حقیقی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ کہنا کہ اعمال تولے جائیں گے، جیسا میں ابھی بیان کروں گا تفصیل میں، بعض لوگوں نے تو مکمل انکار کیا، بعض لوگوں نے یہ تو کہا ترازو ہوگا لیکن حقیقت ترازو نہیں، صرف نام ہے ترازو کا، نہیں، جس پہ تولے جائے تو ترازو تو ہوتا ہے نا وہ. تو والاعراض عمن رد ذلك، جو رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے ان چیزوں کا، ترازو کا یا تولنے کا، تو اسے اعراض کرنا، منہ موڑنا، دوری اختیار کرنا. وترک مجادلتی ہی، اور اس کے جدال اور مناظرے سے بھی دوری اختیار کرنا، ترک کرنا. مجادلہ مناظرہ کتنی مرتبہ ہے، چھوٹا سا رسالہ، دیکھیں بار بار. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خود شکوک اور شبہات کے راستے اختیار کر چکے ہیں، اب یہ لوگ یہ زہر اہل سنت میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں، سمپل سی بات ہے. اس لیے ان سے مجادلے اور مناظر کرنے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جدال اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو رہراس کی ضرورت ہے. اگر رہراس کی ضرورت ہوتی تو پھر وہ جدال نہ کرتے، نصیحت سن لیتے اور جدال کی بات بھی نہ کرتے. تو جب یہ جدال کی بات، مناظر کی بات کرتے، مطلب یہ ہے کہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ چاہتے کہ یہ عالم سے جب جدال ہوتا ہے تو کم سے کم جو جاہل ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان میں کچھ 10-20 ایک دو شبہ ڈال دیں، تاکہ وہ جو اپنے علماء سے دور اختیار کریں. جو ہی، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، جو ہی کبار علماء سے دور اختیار کی گئی، گمراہی شروع ہو گئی، یہ قاعدہ ہے. اب مناظرے کے لیے کیوں امام صاحب یہ بات کریں بار بار؟ بہترین زمانہ تھا، علم کا زمانہ تھا، یہ شکاری شکار کرنے کے تیار ہوتے تھے، جو اہل بدعہ ہے، کہ کہیں سے کوئی ہمیں شکار مل جائے. شکار کہاں سے ملے گا؟ شکار ملے گا جب جدال کریں گے نا، ایک آیت کو دوسری آیت سے ماریں گے، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ماریں گے. تو علماء نے دیکھا یہ راستے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لاجواب تو وہ ہو جاتے ہیں، لیکن نہ تو وہ سدھرتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو بھی، کیونکہ ان کا جو اصل بنیاد ہے، دیکھیں ایک تو یہ بھی وجہ ہے جدال کی، ان کی اصل بنیاد نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے. رسول جماعت جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس بیس ہے کہ رجوع کہاں کریں گے، جب اختلاف ہو کہاں پہ، فردوہ اللہ و رسول، قرآن سنت بیس ہے، وہ نہیں کہتے عقل کی طرف ہم واپس آئیں گے. تو جب ہماری بیس ایک نہیں ہے، بنیاد ایک نہیں، جہاں جس طرف ہم رجوع کریں، تو پھر جدال کی چیز کا، میں 10 آیتیں رکھوں گا، آپ نے مانے تعویل اپنی پیش کر دیں گے، اپنی باطل تحریف تعویل پیش کر دیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو نقصان زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے. امام صاحب جو ہیں اس بات سے نواں اصل بیان کر رہے ہیں، جب اصل ہم گن رہے ہیں یہ نواں اصل ہے آج کے درس میں، ترازو پر ایمان قیامت کے دن. وہ یاد رکھیں اس کی دلیل جو ہے کہ ترازو ہوگا، اور وہ ترازو جو ہے حقیقی ترازو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں، 47 میں، ونضع الموازین القسط لیوم القیامة، اور ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، بس کسی نفس پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے کے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم ہی کافی ہیں حساب لینے کے لیے. سبحان اللہ. اور امام صاحب نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے قیامت کے دن تو اس کا وزن پچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، دنیا میں جتنا بھاری موٹا تازہ انسان ہو لیکن آخرت میں ترازو پر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. پوری حدیث یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو عظیم ہے، بڑا موٹا تازہ سمین موٹا ہے. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. وقال اقرؤوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہو تو یہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا فرمان، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کا ہم قیامت کے دن کوئی وزن باقی نہیں رکھیں گے، کوئی وزن نہ ہوگا ان کا. سورۃ الکہف آیت نمبر 15. اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4729 صحیح بخاری آیت نمبر 15 الکہف، آخر میں غلط لکھا ہے شاید، سورۃ الکہف میں بہرحال دیکھ لینا. جی آخر میں، سورۃ الکہف کے آخر میں. وہ یاد رکھیں یہ جو ترازو ہے یہ حقیقی ترازو ہے، دیکھ لینا آخر ادھر کہیں پہ ہم نے غلط لکھا ہے، میں نے سورۃ الکہف کے آخر میں کہیں پہ. اور یاد رکھیے جو ترازو ہے حقیقی ترازو ہے، مجازی ترازو نہیں ہے، حقیقی ترازو ہے. اس کی دو لو کفتان، دو پلڑے ہیں جیسے ترازو پلڑے ہوتے ہیں، اور جس میں اعمال تولے جاتے ہیں، نام اعمال بھی تولا جاتا ہے اور بعض لوگوں کو خود بھی تولا جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث نمبر 3991 میں بڑی پیاری پیارا قصہ پیاری روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑنے کے لیے رخت پر چڑھے تو ایک ہوا کی لہر آئی اور ان کا جو تہبند ہے وہ تھوڑا ٹانگوں سے ہلا، تو صحابہ کرام نے ٹانگیں دیکھی دبلی پتلی تو ان کو ہنسی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بن مسعود کی ٹانگوں کی دقت کو دیکھ کے کہ وہ دبلی پتلی ہیں دیکھ کے تمہیں ہنسی آ رہی ہے، کہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ترازو میں ابن مسعود کی جو ٹانگ ہے وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو تولا جاتا ہے، نام اعمال کو بھی تولا جاتا ہے، جیسے کہ معروف حدیث متفق علیہ حدیث سنن ترمذی کی معروف حدیث جس میں ایک شخص آئے گا اس کے 99 سجل ہوں گے، بڑے بڑے دفتر 99 دفتر ہوں گے اور وہ زمین و آسمان تک پہنچے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے اور سارے کے سارے اس میں برائیاں ہوں گی. تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، چھوٹا پرزا ہوگا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو شخص دیکھے گا میں ہلاک ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا ایک عمل ابھی ہے. تو کہے گا ایک چھوٹے سے پرزہ کے ٹکڑے کاغذ ٹکڑے میں یہ کیا اس کا وزن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو 99 وہ جو دفتر ہیں وہ ایک پلے میں رکھے جائیں گے, وہ جب یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے یہ رکھا جائے گا, فتطیش بها السجلات, اڑ جائیں گی, اتنی بھار ہے, اتنی وزن ہے لا الہ الا اللہ کا. لیکن یہ شخص موحد تھا, گناہ سے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی مضبوطی کو دیکھ کر, اس کی توحید کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے پڑھ لے تو کافی ہے, گناہ کرتے رہو, شرک کرتے رہو, بدعات کرتے رہو, نہیں, ہرگز نہیں, اس کا مطلب نہیں, ہرگز نہیں ہے, یاد رکھیں. کیونکہ یہ حدیث بریلوی بھی پڑھتے ہیں, یہ حدیث دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, یہ حدیث یعنی شرک کرنے والے, بدعت کرنے والے پڑھتے, بڑے خوش ہو کے پڑھتے ہیں. یاد رکھیں, جس نے شرک کا ارتکاب کیا کلمہ توحید اس کے کوئی کام نہیں گا قیامت کے دن. وہ جس نے کلمہ توحید کو زبان سے پڑھے دل کے یقین کے ساتھ, اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہے, یہ شخص صحیح پکا مسلمان ہے اور اس کے کام آئے گی لا الہ الا اللہ قیامت کے دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. اللہ اکبر, ترازو میں سب سے زیادہ جو بھاری ہوگا نا وہ حسن اخلاق ہے. میرے حسن اخلاق یعنی دین کی ایک بنیادی چیز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دن کا روزہ رات کا قیام ہے, لیکن تلخ زبان ہے, نرمی نہیں ہے, گالی پہ یا تو تلخی یا گالیاں ہیں زبان پہ, یا تو گالی یا تلخ کلامی ہے. تو خندہ پیشانی کیا ہوتی ہے, مسکرا کے بولنا کیا ہوتا ہے, نرمی کیا ہوتی ہے, وہ لوگ بعض لوگ بالکل نہیں جانتے. تو سن لے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان, قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری اعمال ہوں گے وہ حسن اخلاق ہے. لیکن توحید کے بعد, یاد رکھیں, توحید سب سے پہلے, جس کی توحید اس کا کوئی نہ حسن اخلاق ہے اور نہ کوئی اس کو نماز, کوئی روزہ, کوئی حج, کوئی اور عمل کام آئیں گے اس کے, تو توحید سب سے پہلے ہے. کیونکہ جو مشرک ہے اس کو کوئی اخلاق باقی نہیں ہے, یاد رکھیں, حسن دور کی بات ہے, سب سے بڑا بد اخلاق انسان مشرک ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرے, جو اللہ کا حق ادا نہ کر سکے تو دوسرے کے حقوق ادائی کرنے سے کہاں اس کے اخلاق اچھی ہوں گے. سبحان اللہ, جو دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش ہے, جو اب رب کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں ہو سکتا تو مخلوق کے ساتھ اس نے کیا پیش آنا ہے صحیح طریقے سے, جو اس کو کیا فائدہ ملے گا. اور یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 5726, صحیح الجامع 5726, اور سے بخاری کی آخری حدیث, بڑی پیارے حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 7563, صحیح مسلم حدیث نمبر 2694. دو کلمے ہیں, دو لفظ ہیں, اللہ تعالیٰ کو, رحمان کو, کوئی چاہتا ہے لفظ پر رحم کرے, رحمان رحم کرے, تو رحمان کو پسند ہے. دو کلمے ہیں, دو لفظ ہیں, رحمان کو پسند ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکی ہیں. ثقیلتان فی المیزان, ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے والاعراض عن من رد ذلك, اور اس سے اعراض کا دوری اختیار کرنا جو رد کرتے ہیں ترازو کا, جو ترازو کا انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے, ترازو کو تو انکار کرنے والے بھی تھے, جا تھے نہیں ہیں بھی, صرف تھے نہیں, تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں. کس نے رد کیا ہے, کس نے انکار کیا ہے؟ جہمیہ معتزلہ نے, کہتے کوئی ترازو نہیں ہے. اور بعض عقلانی لوگوں نے بھی اس کا رد کیا ہے. عجب بات ہے کہ سید قطب نے بھی اپنی تفسیر میں, اپنی تحریروں میں ترازو کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کیا. بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں کسی نے اس کا, وہ تو گزرے لوگ تھے, آج ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں, معتزلہ اور جہمی لوگ, نہ جہم بن صفوان رہا, نہ عمر بن عبید اور معبد الجہنی رہا, عطا وغیرہ سب چلے گئے, لیکن ان کے فکر, ان کی سوچ ابھی باقی ہے. اور آج تک بعض لوگوں نے ان کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ہمارے جوان جو ہے وہ دھوکے میں آ گئی، سید قطب اور دوسرے مفکرین اسلامی کے راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیا، ان کی تحریریں ان کو اچھی لگی، وہ ادیب تھے، بڑا اچھا لکھتے تھے، ان کے لکھنے میں ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذوق سے لکھتے تھے، بعض جوانوں کو اچھا لگا تو ان کے لکھنے کے جادو میں وہ گرفتار ہوئے اور پھر ان کے راستے کو اتباع کی، یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر جو ایم بی ایس ڈاکٹر ہے وہ اپنے ڈاکٹر بھی یعنی ڈاکٹر کے بعد یعنی ڈاکٹر عام طور پہ یعنی معاشرے کے بڑے یعنی کریم آف دا نیشن سمجھے جاتے ہیں، یعنی اس لیے کہ میں خود ڈاکٹر بلکہ یعنی یہ اہم بات ہے، اور یعنی ڈاکٹر ایسے انسان نہیں بنتا، بڑی جدوجہد کے بعد بنتا ہے، تو اس شخص نے اپنے فیلڈ کو چھوڑ دیا۔ ایمام ظواہری خود کہتا ہے کہ ہمارے جو بھی جدوجہد ہے، جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ سید قطب کی مہربانیاں ہیں۔ تاثیر دیکھی آپ نے، یہ تاثیر ہے۔ تو آج اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہمارے جوان جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس کو یہ جہاد سمجھا جا رہا ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، خود کش حملے میں، مسلمان کا قتل عام میں، تکفیر میں، جہاد ہوتا ہے کیا؟ اسے جہاد کہا جاتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قیامت کے دن کلام فرمائیں گے، لیس بینہم وبینہ ترجمان، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور اس کے بندے کے درمیان میں کوئی بھی ترجمان نہ ہوگا، والایمان بہ والتصدیق بہ، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان لازمی ہے، اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں بار بار امام صاحب بار بار تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ اصول السنہ عقیدہ کے اصول ہیں۔ تو دسواں اصل امام صاحب اس پیارے سے رسالے میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے صفت کلام پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، مفعول مطلق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ جیسا کہ کلام کرنے کا حق کیسے ہوتا ہے؟ یعنی حقیقی کلام ہے۔ اب عربی زبان پڑھنے سمجھنے والے جب مفعول مطلق کو دیکھتے ہیں تو کام جاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ معتزلہ نے خواہش کی، پتہ ہے معتزلہ نے خواہش کی کہ قرآن مجید سے کاش یہ دو آیتیں نکل جائیں۔ عجب بات ہے، اپنے منہج کو درست نہیں کیا، خواہش کی کہ یہ دو آیتیں قرآن مجید میں کاش نہ ہوتی، کیونکہ پاس جواب نہیں ہے، باقی تو ہیر پھر جواب دے دے، جواب کے پاس ویسے ہی نہیں ہے، لیکن جاہلوں کو قائل کرنے کے شکوں کو شبہات ان کے پاس ہے، یہاں پر تو شکوں کو شبہات بھی نہیں ان کے پاس۔ مفعول مطلق کے بعد مطلق ہے، انتہا درجہ ہے اس لفظ کو، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی حقیقتاً کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہتے یہ آیت بھی قرآن مجید میں کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جس حدیث کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ فرمایا ہے، وہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامه، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے گا قیامت کے دن، لیس بینہ وبینہ ترجمان، ان دونوں کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6539 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1016۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بالحوض، اور ایمان حوض کوثر پہ، وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا قیامت کے دن، وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضا یوم القیامہ، ترج علیہ امته، جس حوض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، عرضه، جس کی چوڑائی، مثل طولہ، اس کی لمبائی کے برابر ہے، اس کی لمبائی کے مثل ہے، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے، آنیتہ، اس کے برتن، کعدد نجوم السماء، آسمان کے تاروں کے تعداد کے برابر ہیں، على ما صحت به الاخبار، جس پر صحیح خبر یعنی صحیح دلائل صحیح حدیث سے ثابت ہے، من غیر وجہ، ایک اثر یا ایک طریقے سے یا ایک وجہ سے بھی زیادہ، یعنی ایک روایت نہیں، کئی روایات، کئی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حوض کوثر بھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی یہ صفات ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گی. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سورۃ الکوثر آیت نمبر ایک، اور اس میں متواتر احادیث بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوضی مسیرۃ الشہر، میرا حوض جو ہے وہ ایک مہینے کی مسیرت کے برابر ہے. وزویاہ سواء، اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے. وماءہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. وریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے. وکیزانہ کنجوم السماء، اس کے برتن آسمان کے تاروں جیسے ہیں. من یشرب منہ فلا یظمأ ابدا، جس نے ایک مرتبہ اسے پیا وہ کبھی اسے پیاس یا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اسے بخاری نے حدیث نمبر 6579 اور مسلم 2292 میں روایت کیا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بعذاب القبر، اور قبر کے عذاب پر ایمان، یہ 12واں اصل ہے. آپ گن رہے ہیں نا، ساتھ کے نہیں، 11واں کیا تھا؟ حوض کوثر پر ایمان، اور اب 12واں اصل ہے والایمان بعذاب القبر، قبر کے عذاب پر ایمان. وان هذه الامه، اور بے شک یہ امت، تفتن فی قبورها، اپنی قبروں میں ان کو آزمایا جائے گا. وتسأل عن الایمان، ان سے سوال کیا جائے گا ایمان کے تعلق سے. والاسلام، اور اسلام کے تعلق سے. ومن ربه، اور اس کا رب کون ہے. ونبیه، اس کا نبی کون ہے. ویأتیه منکر ونکیر، اور اس کے پاس منکر ونکیر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے معروف فرشتے. کیف شاء، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کیف شاء اللہ عز وجل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وکیف اراد، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے. والایمان به والتصدیق به، اور اس پر ایمان اور تصدیق واجب ہے. قبر کا عذاب ہوگا، اور قبر جو ہے وہ ایک خاص مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ کا مرحلہ ہے، جسے برزخ زندگی بھی کہا جاتا ہے. اور اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصل ہے کہ قبر کے عذاب اور ثواب دونوں پر ایمان، کیونکہ قبر میں صرف عذاب نہیں ہوتا، قبر میں جزا بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے. مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور کافر بدکار نافرمانوں کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. قبر کا عذاب یا قبر میں زندگی کی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر آیت نمبر 46 میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر لائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے. غدوا وعشیا، صبح اور شام. ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. ادخل آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو قیامت کے دن کا عذاب اور ہے، اور اس سے پہلے کون سا عذاب ہے جو صبح شام آگ پر کو پیش کیا جا رہا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں قبر کا عذاب ہے. تو قبر کا عذاب ثابت ہے قرآن مجید سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں مختلف احادیث ہیں. ان میں سے ایک حدیث میں استجیروا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے. فإن عذاب القبر حق، بے شک عذاب قبر حق ہے، واضح دلیل ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے سیدھے اس کو روایت فرمایا ہے، حدیث نمبر 1444، اور معروف حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب پہنچ رہا ہے اور کسی بڑی بات پر ان کو عذاب نہیں ہے، یعنی وہ بڑا نہیں سمجھتے تھے لیکن ہے بہت بڑی بات جس کی وجہ سے ان کو عذاب مل رہا ہے. بلا انہ کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، واما الاخر فکان لا یستر من البول، دوسرا جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے حفاظت نہیں کرتا تھا. تو اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 218 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 292. اور قبر میں سوال ہوگا، اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ اوحی الی انکم تفتتنون فی القبور، مجھے یہ وحی کی گئی کہ بے شک آپ سے آزمائش، آپ کو آزمایا جائے گا قبروں میں. اسے بخاری حدیث نمبر 86 اور مسلم حدیث نمبر 903 میں روایت کیا ہے. منکر النکیر دو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو حساب لینے کے لیے آئیں گے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے اس کی طرف آتے ہیں کالے نیلی آنکھوں والے، کالا سیاہ رنگ ہوگا ان کا اور نیلی آنکھیں ہوں گی. یقال احدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر. یہ سلسلہ صحیح ہے، علامہ البانی نے حدیث نمبر 1391 میں اسے روایت فرمایا ہے. اور ابو داود کی معروف و مشہور حدیث، لمبی حدیث، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قبر والے سے کیا سوال ہوں گے، کیا آزمائش ہوگی، من ربک ما دینک من نبیک، یا یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تین سوال ہوں گے، یہ آزمائش ہوگی قبر میں. تو مومن جو ہے وہ فوراً کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافق اور بدکار کافر بدکار لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہا ہا لا ادری، یعنی ایک حسرت ہوگی، ذہن میں کوئی بات سنی تھی، کچھ آ رہی ہے لیکن کیونکہ ایمان مضبوط نہیں تھا. دیکھیں ہم سب بار بار کیا کہتے ہیں، الایمان و تصدیق بہ، بات ایمان کی ہوگی. اس دن زبان کام نہیں کرے گی، نہ آپ کی عقل کام کرے گی. بعض لوگ کہتے ہیں رٹا لگا لیں گے تو وہاں پہ جواب دیں گے، نہیں، بات رٹے کی نہیں ہے، بات ذہانت کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے. ایمان اور تصدیق جب تک مضبوط نہیں ہے، واللہ قبر میں کوئی بھی ذہین ترین انسان بھی جواب نہ دے سکے گا. وہاں پر ذہانت نہیں چاہیے، وہاں پر ایمان اور یقین جواب دے گا آپ کا. تو جو منافق ہے، جو کافر کہے گا ہا ہا، یعنی وہ سوچنے کوشش کر رہا ہے کہ ذہن میں کوئی بات زبان پہ نہیں آ رہی، ذہن میں کوئی بات تھی، ارے کون سی بات تھی، تھوڑی سی بات اسے پتہ نہیں. رب بھی اللہ نہیں کہہ سکتا، ارے میں رب کون ہے، اللہ نہیں کہہ سکتا، دین الاسلام نہیں کہہ سکتا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں اسے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اسے یقین ہی نہیں تھا. والجزاء من جنس العمل، جیسے دنیا میں مذاق اڑاتا تھا، دین کا مذاق، دین اسلام کا مذاق، رب کا مذاق، اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، اگر ہے تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ہمیں دکھائیں. یہ بڑے جو کائنات میں جو نشانے اور بڑے نظارے ہیں، جسے یہ نظر نہ آئے تو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ سب بہتر اندھا پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، دین اسلام کا مذاق اڑانا، دین والوں کا مذاق اڑانا، داڑھی والے ہیں، بڑے مطابع بنے پھرتے ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا دنیا میں، یا تو حدیث کا مکمل رد کرنا، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کوئی اللہ کو کیا جواب دیں، وہ فرشتوں کو جواب نہیں دیں گے قبر میں، ابھی تو حساب باقی ہے قیامت کے دن. تو یہ حسرت ہی کافی ہے. دیکھیں حدیث کے الفاظ، ہا ہا لا ادری، ہا ہا یعنی کوئی منہ سے جواب نہیں کرا، آخر میں لا ادری، مجھے پتا نہیں ہے. فیضربان بمرزبت من حدید، تو ایک لوہے کا ان کے پاس ایک پرزہ ہوگا، بڑا سا ایک آلہ ہوگا، اسے ماریں گے، اس زمین کے ساتویں تہ تک پہنچ جائے گا ایک مار سے. پھر چیخے گا، اتنی زور سے چیخے گا کہ پوری دنیا سنے گی، سوائے جن اور انس ثقلیں نہیں سن سکتے. تو عذاب قبر جو ہے، اور عذاب قبر میں جو آزمائش ہے، اور جو منکر و نکر فرشتے ہیں، یہ سب باتیں حق ہیں، سچ ہیں، ان پر ایمان ہر مسلمان پر واجب ہے. اور اس کی تصدیق کرنا بھی واجب ہے. آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جہاں سے پر رکے تھے انشاءاللہ 13 اصل سے بات کریں گے انشاءاللہ. والایمان بشفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شفاعت کے تعلق سے انشاءاللہ کے درس میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. عذاب قبر کا منکر جو ہے, بعض علماء کے بدعتی اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا وہ کافر ہے؟ بعضوں نے تاویل کی ہے, تو کفر کا فتوہ میرے علم میں نہیں کسی نے کافر کہا, لیکن بدعتی ہے, کیونکہ اصول سنت کی اس میں مخالفت کی. بدعتی میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ اعلم.